बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من وقد خاب من دساها صدق الله العلي العظيم
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ آفتاب اور اس کی روشنی کی قسم، اور چاند کی قسم جب وہ اس کے پیچھے چلے، اور دن کی قسم جب وہ روشنی بخشے، اور رات کی قسم جب وہ اسے ڈھانک لے، اور آسمان کی قسم اور جس نے اسے بنایا ہے، اور زمین کی قسم اور جس نے اسے بچھایا ہے، اور نفس کی قسم جس نے اسے درست کیا ہے، پھر بدی اور تقوی کی ہدایت دی ہے، بے شک وہ کامیاب ہو گیا جس نے نفس کو پاکیزہ بنا لیا، اور وہ نامراد ہو گیا جس نے اسے آلودہ کر دیا ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران، تیسری مجلس۔ جی ہاں سامعین، ریڈیو تہران کی آج کی تیسری اور آخری اردو مجلس کے ساتھ ہاشم علی حاضر خدمت ہے، سلام قبول فرمائیں۔ سمعین، ابھی آپ نے قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرمایا۔ سورہ شمس کی آیت نمبر 1 سے 10 تک کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب کریم منصوری۔ اور سمعین، ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6175 کلو ہرٹز، اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر سن رہے ہیں۔ سامعین، آج سے ہماری تینوں مجلسوں کی نشریات کی فریکوینسیاں تبدیل ہو گئی ہیں. نئی فریکوینسیاں جو آج سے نافذ ہوئی ہیں ان میں صبح کی نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر آپ سن سکتے ہیں، اور شام کی نشریات یعنی دوسری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9710 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹز پر سن سکتے ہیں. اور رات کی نشریات یعنی تیسری اور آخری مجلس کی نشریات، جیسا کہ ابھی بتایا، آپ شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6175 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر سن سکتے ہیں. ہماری ویب سائٹ کا پتہ بھی نوٹ فرما لیں. ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir. اور سامعین، یہ ہے ہماری اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل. ابھی تھوڑی ہی دیر میں عالمی خبریں پیش کی جائیں گی، اس کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نعت کے بعد نشریات کا اگلا پروگرام ہوگا اسلامی تاریخ، اور دعائے امام زمانہ ہماری اس وقت کی نشریات میں آپ سماعت کر سکتے ہیں. سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے، تو لیجئے سماعت فرمائیے عالمی خبریں. یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین، پیش خدمت ہے عالمی خبریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ ہاشم علی. پہلے بعض اہم خبروں کا خلاصہ. ایران کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ ویانا مذاکرات کے نتائج کا انتظار نہیں کیا جا سکتا. پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے تحریک عدم اعتماد کو سازش قرار دیا ہے. ہندوستان میں 5 ریاستوں کے اسمبلی انتخابات کے بعد پیٹرولیم اور ڈیزل کی قیمتوں میں ایک بار پھر اضافے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. اور فلسطینی تحریکوں حماس اور جہاد اسلامی نے مقبوضہ نقب کے علاقے میں غاصب صہیونی حکومت کے ساتھ بعض ملکوں کے وزرائے خارجہ کے اجلاس کے انعقاد کی شدید مذمت کی ہے. اہم خبروں کے خلاصے کے بعد اب خبروں کی تفصیل. ایران کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ ویانا مذاکرات کے نتائج کا انتظار نہیں کیا جا سکتا، اور اقتصادی توانائیوں اور گنجائشوں کے مد نظر پابندیوں کو ناکارہ بنائے جانے کی ضرورت ہے. اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے ہمارے نمائندے سے گفتگو میں کہا کہ تمام وزارت خانے اور حکومت سے متعلق تمام شعبے ملک میں پائیدار اقتصادی ترقی پر توجہ مرکوز کیے ہوئے ہیں، اور اندرون ملک پائی جانے والی توانائیوں اور صلاحیتوں کی بنیاد پر پابندیوں کا مقابلہ کیے جانے کی ضرورت ہے. ایران کے وزیر خارجہ نے کہا کہ ویانا مذاکرات کے نتائج کا انتظار نہیں کیا جا سکتا، اور اقتصادی توانائیوں اور گنجائشوں کے مد نظر پابندیوں کو ناکارہ بنائے جانے پر توجہ دیے جانے کی ضرورت ہے. انہوں نے کہا کہ ایران کی وزارت خارجہ حکومت کی ہدایات پر کام کر رہی ہے، اور وہ ویانا میں ایران کے خلاف غیر قانونی اور ظالمانہ پابندیوں کو ختم کرانے کے لیے ہی مذاکرات کر رہی ہے. یورپی یونین کے خارجہ امور کے نائب سربراہ اینریکے مورا نے اپنے دورے تہران میں ایران کے نائب وزیر خارجہ علی باقری کنی سے ملاقات کی ہے. ارنا کی رپورٹ کے مطابق ایران کے نائب وزیر خارجہ اور سینئر ایٹمی مذاکرات کار علی باقری کنی اور یورپی یونین کے خارجہ امور کے نائب سربراہ اور ویانا مذاکرات کے کوآرڈینیٹر این ڈی کے مورا کے درمیان ہونے والی اس ملاقات میں ویانا مذاکرات کی موجودہ صورتحال اور باقی بچے مسائل پر تبادلہ خیال ہوا. اس ملاقات میں ایران کے نائب وزیر خارجہ اور سینئر ایٹمی مذاکرات کار علی باقری کنی نے ویانا سمجھوتے کو حتمی شکل دینے کے لیے ایران کے سنجیدہ عزم پر تاکید کی اور اس بات پر زور دیا کہ امریکہ کی جانب سے حقیقت پسندی کا مظاہرہ اور سیاسی عزم کا اظہار کیے جانے کی صورت میں سمجھوتا طے پا سکتا ہے. پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے تحریک عدم اعتماد کو سازش قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ ملک کی آزاد خارجہ پالیسی کو کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اسلام آباد میں اپنی پارٹی کے پاور شو سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان نے دین کو سیاست کے لیے استعمال کرنے کی تردید کی، تاہم کہا کہ نظریہ پاکستان کی اساس اسلامی فلاحی ریاست کا قیام تھا. انہوں نے کہا کہ نظریہ پاکستان کی بنیاد پر سیاست میں قدم رکھا ہے اور جب تک ہم اپنے نظریے پر نہیں کھڑے ہوں گے اس وقت تک ایک قوم تشکیل نہیں پا سکتی. انہوں نے کہا کہ ان کی حکومت ٹیکس کا پیسہ عوام پر خرچ کر رہی ہے، نچلے طبقات کو اوپر لے کر آئیں گے اور انصاف و قانون کی حکمرانی کو یقینی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ غریب ملک اس لیے غریب نہیں ہے کہ وہاں وسائل کی کمی ہے، بلکہ وائٹ کالر جرائم کی وجہ سے ملکوں میں غربت پائی جاتی ہے. ہندوستان میں پانچ ریاستوں کے اسمبلی انتخابات کے بعد پیٹرولیم اور ڈیزل کی قیمتوں میں ایک بار پھر اضافے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. ہندوستان کی سرکاری خبر رساں ایجنسی یو این آئی نے خبر دی ہے کہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں ایک بار پھر اضافہ ہوا ہے. پیٹرولیم کی قیمتوں میں 50 پیسے اور ڈیزل کی قیمتوں میں 55 پیسے اضافہ کیا گیا ہے. حزب اختلاف کی جماعتوں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ عوام کو اسمبلی انتخابات کے بعد پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے بوجھ کو برداشت کرنے کے لیے تیار رہنا ہوگا. ہندوستان میں پچھلے 6 دن کے دوران پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 5 بار اضافہ ہوا ہے. حزب اختلاف کی جماعت کانگریس پارٹی نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے پر سخت رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت عوام کو لوٹنے کا کام کر رہی ہے. یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں. امریکی صدر جو بائیڈن نے اپنے روسی ہم منصب کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے روس کے معاملات میں کھل کر مداخلت پسندانہ بیان دیا ہے. امریکی صدر جو بائیڈن نے پولینڈ کے دارالحکومت وارسا میں یوکرینی پناہ گزینوں کے ساتھ ملاقات کے موقع پر اپنے روسی ہم منصب کو قصائی کہہ کر مخاطب کیا. اپنی جنگ پسندانہ اور مداخلت پسندانہ پالیسیوں کے ذریعے امریکہ افغانستان سمیت دنیا بھر میں درجنوں جنگوں اور لاکھوں بچوں کی آوارگی اور خاندانوں کے بکھرنے کا باعث بنا ہے. اس پس منظر کے باوجود امریکی صدر جو بائیڈن نے یوکرینی بچوں کے ساتھ ملاقات کے موقع پر کہا کہ ان میں سے ہر بچے کو ایک آغوش کی ضرورت ہے. طالبان رہنما نے ایک فرمان جاری کر کے طالبان گروہوں کی صفوں میں کم عمر بچوں کی شمولیت پر پابندی کا اعلان کیا ہے. طالبان رہنما ملا ہبت اللہ آخند زادے کا کہنا تھا کہ طالبان فوجی مراکز میں بچوں کی موجودگی فتنے اور طالبان گروہوں کی بدنامی کا باعث بن رہی ہے. انہوں نے کہا کہ طالبان کی صفوں میں کم سن بچوں کی شمولیت اندرونی اور بیرونی حلقوں کی جانب سے ہمیشہ اعتراض کا باعث بنتی رہی ہے. طالبان رہنما ملا ہبت اللہ آخندزادے نے اپنے فرمان میں کہا ہے کہ کم سن بچے جسمانی ناتوانی کی بنا پر جہادی کارروائیوں میں حصہ لینے کا حق نہیں رکھتے. اس سے پہلے طالبان کی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی وزارت نے بھی طالبان کی صفوں میں بچوں کی شمولیت سے گریز کیے جانے کی ضرورت پر زور دیا تھا. بحرین کی جمعیت الوفاق اسلامی نے اسرائیل کے ساتھ گٹھ جوڑ اور کسی بھی کوشش کو بحرینی عوام کے اہداف کے منافی قرار دیا ہے. جمعیت الوفاق کے نائب سربراہ حسین الدیہی نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ اسرائیل کی میزبانی میں ہونے والے علاقائی اجلاس میں شاہی حکومت کی شرکت حساب کتاب کی سنگین غلطی ہے. انہوں نے کہا کہ اسرائیل کے ساتھ گٹھ جوڑ کے نتیجے میں بحرین سمیت علاقے کے کسی بھی ملک میں سیاسی استحکام پیدا نہیں ہو سکتا. ادھر فلسطینی تحریکوں حماس اور جہاد اسلامی نے مقبوضہ نقب کے علاقے میں غاصب صہیونی حکومت کے ساتھ بعض ملکوں کے وزرائے خارجہ کے اجلاس کے انعقاد کی شدید مذمت کی ہے. جہاد اسلامی فلسطین کے رہنما داؤد شہاب نے فلسطین الیوم سے گفتگو میں اس اجلاس میں عرب وزرائے خارجہ کی شرکت کی مذمت کی اور اسے ایک ایسی مفاہمت و تعاون کا مظہر قرار دیا جو غاصب صہیونی حکومت اور اس کی جارحانہ ماہیت کے مفاد میں ہے اور جس کے ذریعے فلسطینی قوم اور سرزمین فلسطین کو نشانہ بنایا گیا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ اجلاس غاصب صہیونی حکومت کی حمایت میں ہے، جبکہ اقوام متحدہ کی رپورٹوں سے بھی یہ بات صاف ظاہر ہوتی ہے کہ صہیونی حکومت کے جرائم مکمل نسلی امتیاز سے متعلق ہیں. عراقی سرحدی فورس کے کمانڈر نے کہا ہے کہ شام سے ملنے والی عراقی سرحد پر دیوار کی تعمیر کا کام جاری ہے. غداد نے حال ہی میں اور خاص طور سے عراق کی عوامی رضاکار فورس الحشد الشعبی کے سربراہ فالح الفیاض کے دورے دمشق اور شامی صدر سے ہونے والی ملاقات کے بعد شام سے ملنے والی عراقی سرحد پر دیوار بنائے جانے کی خبر کا اعلان کیا تھا. موصولہ رپورٹ کے مطابق عراقی سرحدی گارڈ کی کمان نے آج ایک بیان میں کہا ہے کہ سرحدوں کو مستحکم بنانے کے لیے دیوار کی تعمیر کا کام جاری ہے اور بعض سرحدی علاقوں میں دیوار کی تعمیر کا کام تکمیل کے مرحلے میں ہے. اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں. سامعین، ریڈیو تہران سے اب سماعت فرمائیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
نام پر ان کے مٹے تو زندگانی مل گئی، نام پر ان کے مٹے تو زندگانی مل گئی، نام پر ان کے مٹے تو زندگانی مل گئی، مرنے والوں کو حیات جاودانی مل گئی، مرنے والوں کو حیات جاودانی مل گئی. سمجھا مجھے ان کی نشانی مل گئی، میں نے یہ سمجھا مجھے ان کی نشانی مل گئی. اس کو ٹھکراتے گزرے غلامان رسول، اس کو ٹھکراتے ہوئے گزرے غلامان رسول، راستے میں جس جگہ دنیا پانی مل گئی، راستے میں جس جگہ دنیا پانی مل گئی، مرنے والوں کو حیات جاودانی مل گئی.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین، اب پیش خدمت ہے پروگرام اسلامی تاریخ. اس کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے دعائے امام زمانہ، اور اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی تیسری اور آخری اردو مجلس بھی ختم ہو جائے گی. تو اپنے میزبان کو اجازت دیں. خدا حافظ. شب بخیر.
ریڈیو تہران کی اردو سروس صاحب سے مخاطب ہیں. یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے، جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں. اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sehrtv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ الطیبین الطاہرین. ناظرین کرام، سحر عالمی نیٹورک کی جانب سے نشر ہونے والے پروگرام اسلامی تاریخ کے ہمراہ آپ کا میزبان کفایت حسین حاضر خدمت ہے. اس پروگرام میں آپ کی خدمت میں خوش آمدید عرض کرتا ہوں، اور آپ تمام ناظرین جہاں کہیں بھی ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، آپ تمام ناظرین کی خدمت میں دل کی گہرائیوں سے ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں. ناظرین، خداوند عالم کی بارگاہ ہمیں شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمیں اسلامی تاریخ پروگرام کی ایک اور کڑی کے ہمراہ آپ کی خدمت میں آنے کا موقع عطا فرمایا. ناظرین، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر ہم اسلام کی تاریخ کو دیکھتے ہیں اور دوسری تواریخ کو دیکھتے ہیں، تو نہ صرف ہم بلکہ جو بھی تاریخ کا طالب علم ہے وہ یہ اعتراف کرنے پر مجبور ہوتا ہے کہ جتنی منظم اور جتنی مرتب اسلامی تاریخ ہے، کوئی تاریخ نہیں ہے. اس لیے کہ اسلامی تاریخ کو اس طریقے سے ہر دور میں جمع کیا گیا ہے، الحمدللہ ہر دور میں اس طرح سے یعنی واقعات جو ہیں وہ مرتب کیے گئے ہیں اور لکھے گئے ہیں، اور راوی اس طریقے سے رہے ہیں کہ جس میں شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے. اور دوسرے یہ کہ امتیازات بھی ہیں، جو اس تاریخ کے امتیازات ہیں، جو اس تاریخ کے افتخارات ہیں، جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پاک کی محنتوں کے کاوشوں کے نتیجے میں یہ جو ظاہر ہوئے ہیں، وہ اس کا سبب بنے ہیں کہ اسلامی تاریخ اسی طریقے سے ان افتخارات کے ساتھ جو ہے وہ اپنے امتیازات اور اپنی برتری کے ساتھ باقی رہے. ناظرین، سب سے بڑی چیز میں یہی ہوتی ہے، جب ہم اس تاریخ کو دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسانیت کس مقام پر تھی، کہ جہاں پر انسان کو کس اعتبار سے دیکھا جاتا تھا، ایک خاتون کو کس نظر سے دیکھا جاتا تھا، بچوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، ایک دوسرے کے ساتھ کس طریقے سے وہ جنگیں لڑتے تھے. لیکن ہمارے حضور کی سیرت اور ہمارے حضور کا کردار وہ رہا ہے کہ اس نے انسان کو اس مقام پر لا کر کھڑا کر دیا کہ جو دوسرے کو قتل کرتا تھا، اب وہ دوسرے کے لیے اپنی قربانی دینے کے لیے تیار ہے. جو بیٹی کو زندہ دفن کر دیتا تھا، اب وہ بیٹی کے احترام کے لیے کھڑا ہونے کے لیے تیار ہے. تو غرض کی یہ اسلامی تاریخ ہے، جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم کس مقام پر تھے، اور وہ چیزیں ہمیں جو بلندیاں ملی تھی کن چیزوں کے نتیجے میں ملی تھی. لیکن آج اگر ہم اس راستے سے پھر ہٹ جائیں تو پھر وہ مشکلات ہمارے سامنے آ جائیں گی، بلکہ ہمیں اسی مقام پر باقی رہنا ہے. اس لیے تاریخ سے آشنائی ضروری ہے تاکہ ہم اپنے اس مقام کو محفوظ رکھ سکیں. تو ناظرین، یہ پروگرام ہے اسلامی تاریخ، اس میں ہمارے دو مہمان ہوتے ہیں. انشاءاللہ آج بھی ہمارے دونوں مہمان آپ کے ساتھ ہوں گے، اور انشاءاللہ ان کے بیانات سے مستفیض ہوں گے. لیکن اجازت دیجئے، ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں باقاعدہ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. ناظرین اکرام، وقفے کے بعد پروگرام میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیں۔ الحمدللہ آج بھی ہمارے ساتھ جو دو مہمان ہیں ان میں سب سے پہلے جو اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں وہ ہیں جناب مولانا عمار یاسر حمدانی صاحب قبلہ، جن سے آپ متعارف ہیں، جن کے بیانات سے مستقل آپ مستفیض ہو رہے ہیں۔ تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، اپنے مہمان سے ملاقات کرتے ہیں۔ قبلہ السلام علیکم۔
جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔
قبلہ بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے ایک مرتبہ پھر ہماری دعوت کو قبول فرمایا، اسٹوڈیو تشریف لائے، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید عرض کرتے ہیں۔
جی آپ کا بہت بہت شکریہ، اور اس پروگرام کے توسط سے میں اپنے تمام ناظرین کی خدمت میں بھی سلام عرض کرتا ہوں۔
جی ناظرین، ہمارے جو دوسرے مہمان ہیں آج بھی الحمدللہ ہندوستان سے تعلق رکھنے والی عظیم شخصیت جناب محمد عباس کریمی صاحب ہیں۔ تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، اپنے مہمان سے ملاقات کرتے ہیں۔ جناب محمد عباس کریمی صاحب، آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں، پروگرام میں خوش آمدید عرض کرتے ہیں۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اللہ آپ کو حفظ و امان میں رکھے۔ بندہ بھی آپ کو اور اپنے ناظرین کا احترام کرتے ہوئے حدیث سلام پیش کرتا ہوں۔
بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ قبلہ میں آپ سے اپنی گفتگو کا آغاز کروں گا۔ دیکھیے آج جو ہماری گفتگو ہے وہ واقع عام الفیل، جو ایک یعنی یہ واقعہ رونما ہوا جس گزشتہ پروگرام میں جس کا صرف اشارہ رہا، آج انشاءاللہ تفصیلی اس واقعے کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے۔ تو اس واقعے کے ابتدائی طور پہ آپ مختصر طور پہ آپ یہ بیان کیجئے کہ یہ واقعہ کس طریقے سے رونما ہوا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبل از ان کے اس واقعے کو ہم بیان کریں
جی،
اور ابراہ کس طرح آیا اور کیسے آیا، ہمیں اس کے محل وقوع سے آشنائی حاصل کرنی چاہیے
جی،
آگاہی حاصل کرنی چاہیے۔
واقعہ ہوا صحیح،
اگر آپ نقشے میں دیکھیں تو مکہ کے جنوب مغرب کی طرف، یعنی نیچے جہاں پہ اوکیانوس موجود ہے، اس کی اوشن ہے جہاں پہ عرب اوشن، اس کی طرف جائیں تو جنوب مغرب میں ایک علاقہ یمن کے نام سے ہے
جی،
اور آج کل بھی جو یمن کے حالات ہیں آپ کے سامنے ہی ہیں۔
بالکل، آج تو کوئی ایسا انسان نہیں جو یہ نہ کہے کہ میں نے یمن کا نام نہیں سنا۔
یقین
آج جو تاریخ میں اس کا نام آ رہا ہے وہ ایک مظلوم اور واقعی نہایت ظلم وہاں پر ہو رہا ہے جی۔
بس یہی منطقہ تھا، علاقہ تھا
جی،
کہ یہاں پہ ایک بادشاہ جو اس زمانے میں تھا ذوالنواس کے نام سے جی، وہ یہاں پہ حکومت کرتا تھا اس زمانے میں، اور یہ یثرب کی طرف سفر کرتا ہے۔ میں انتہائی مختصر اور شارٹ ہینڈ میں آپ
جی
کو اس کی تفصیل، کیوں واقعات بہت زیادہ ہیں اگر ہم ان کی طرف تاریخ شام دیکھ لیں، تاریخ تبری کا مطالعہ کریں یا دوسری دیگر تاریخی کتب کا
جی،
تو بڑے تفصیل سے واقعات لکھے ہوئے ہیں، لیکن ہم ان کو اختصار سے بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ یثرب کی طرف جاتا ہے، وہاں یہودیوں سے بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے، یہ بت پرست تھا
جی۔
واپس جب آتا ہے تو پھر اس کو ایک چینج اس کے اندر آتی ہے، اور یہ ایک متاثر قسم کا یہودی بن جاتا ہے
صحیح،
اور جب یہ یہودی متاثر ترین قسم کا بنتا ہے تو ہر جگہ ہر شخص کو یہ کوشش کرتا ہے کہ پورے حجاز تک جہاں تک ہے ان سب کو یہ یہودی بنائے، ایک مہم شروع کر دیتا ہے
جی۔
اب یمن کے شمال میں اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ جو افراد تھے وہ تازہ مسیحیت کو قبول کیا تھا انہوں نے
جی،
اور مسیح ہو چکے تھے، اور وہ بھی اپنے دین کے ساتھ بڑا لگاؤ رکھتے تھے۔ اس نے سب کو کہا یہودی ہو جاؤ، اور آپس میں کلیش ہوا، اور اس نے پھر ایک بہت بڑی خندق کھودی اور لوگوں کو اس کے اندر ڈالنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ قرآن میں اگر سورہ بروج میں اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ اشارہ ہوتا ہے اصحاب اخدود کی طرف
صحیح،
وقتل اصحاب الاخدود، کہ اصحاب اخدود، اصحاب اخدود کون تھے؟ مفسرین، جو بڑی تفسیری کتاب ہے اگر اس میں ملاحظہ آپ کریں تو اس میں مفسرین کہتے ہیں جو اصحاب اخدود تھے وہ اسی بدبخت کے تھرو اصحاب اخدود قتل کیے جا رہے تھے
صحیح،
یعنی ان کو اٹھا اٹھا کے جو بھی اس کے دین کو قبول نہ کرے اس خندق میں یہ ڈالتا جا رہا تھا
جی۔
بس یہاں سے دو افراد فرار کرتے ہیں
جی،
اور قسطنطنیہ پہ پہنچ جاتے ہیں جی، یعنی اسپین کی طرف جاتے ہیں، اور وہاں پہ روم اور اس جگہ کے جو بادشاہ ہیں ان سے عیسائی تھے، ان سے مدد مانگتے ہیں کہ انہوں نے کہا ہم کیسے آپ کی مدد کریں
جی،
ہم ایسا کرتے ہیں حبشہ کو خط لکھتے ہیں
صحیح
کہ آپ کی مدد کی جائے
جی۔
یہ دونوں افراد وہاں سے واپس آتے ہیں
جی،
چونکہ یہ بھی دین مسیحیت کی دفاع کے لیے تھے
صحیح،
وہاں سے حبشہ کی طرف جاتے ہیں، وہ حبشہ کو ایک خط لکھا جاتا ہے کہ آپ ان کی مدد کریں جی، اور حبشہ جو ہے وہ ابراہ کو ایک بہت بڑا لشکر دے کے اس علاقے میں بھیجتا ہے کہ آپ اس سے مقابلہ جی کریں، اور ابراہ تا اس علاقے میں جی وارد ہوتا ہے
جی۔ بالکل، بہت شکریہ محمد عباس صاحب، آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آپ سے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ یہ جو واقعہ رونما ہوا، جو ہاتھیوں نے حملہ کیا خانہ کعبہ کے اوپر، تو اس کے اسباب اور علل کے حوالے سے آپ مختصر طور پر روشنی ڈالیں کہ اس کے اسباب کیا تھے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ہاں, آپ نے صحیح فرمایا, اور یہ وجہ یہ تھی کہ اس کی چڑھائی کرنے کی خانہ کعبہ پر, کہ اول چار سبب ہیں مہم, اس میں سے میں مختصراً بیان کرتا ہوں ہر چار کو. اول تو یہ اس زمانے میں تعصب پایا جاتا تھا.
جی,
تعصب پانے کی وجہ سے, کیونکہ یہ خود متعصب تھا.
جی,
اور جب اس نے دیکھا کہ اقتصادی حالات بھائی ہو رہے ہیں طرف کے اچھے خانہ کعبہ کے,
جی,
تو اس کے اندر ایک وہ حسد جو ہے شعلہ ور ہو گئی کہ یہ کسی طریقے سے اس چیز کو منتقل کر دیا جائے ادھر, یا تو پھر وہاں سے ختم کر دیا جائے.
صحیح.
تو اس نے تعصب میں آ کر اس چیز کو اپنا عمل بنایا کہ اس کو,
یعنی چونکہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ مکے میں ظاہر ہے کوئی اس طرح کا سسٹم نہیں تھا,
سسٹم
اور یہ جو ہے اس وقت کا یعنی حاکم وقت تھا.
جی,
تو اس نے سوچا یہ رونق جو مکے میں یہ ہمارے یہاں ہونی چاہیے,
کیونکہ بادشاہ تھا.
جی,
اور بادشاہ وہ یہ ہر بادشاہ یہ چاہتا ہے ہمارا سیطرہ, ہمارا تسلط ہر جگہ ہو. تو یہ سوچ رہا تھا کہ اپنی حکومت کو وسعت دے.
صحیح.
کہ ہماری جو ہے حکومت, ہماری قوت اور طاقت وہاں تک پہنچے, اور وہ سارے لوگ جو حاج آتے ہیں وہ ہمارے طرح منتقل ہو جائیں.
صحیح.
تعصب کی وجہ سے.
جی.
دوسری وجہ یہ ہے کہ چونکہ یہ خود بادشاہ تھا, خوب اچھی طریقے سے سمجھتا تھا, اس نے یہ سوچا کہ ہمارا اقتصاد کم ہے اور ان کا اقتصاد اچھا ہے.
جی.
یعنی ایک ذریعہ, بہترین ذریعہ, ہر سال طواف کرنے لوگ آتے تھے, اور اس کے بعد جو ہے اطراف بیت اللہ کے جو لوگ تھے وہ بھی آتے تھے, خارج سے بھی آتے تھے.
جی جی.
تو اس کا اقتصاد بڑھتا گیا. تو یہ سوچ رہا تھا وہ اقتصاد جو اتنا بہترین ہے اور مرکزیت اس کو حاصل ہو رہی ہے, صرف اقتصادی مسئلہ نہیں تھا, اس کے ساتھ شہرت کا بھی مسئلہ تھا. وہ یہ سوچ رہا تھا اقتصاد تو اپنی جگہ, اقتصاد تو ہمارے دستے قدرت میں آ جائے, اس کے بعد جو ہے یہ شہرت.
صحیح.
کہ وہ شہرت ہمارے کلیسا کو مل جائے, ہمارے قلیش کو مل جائے.
جی.
کہ عیسائی مسیحی تھا, کیونکہ مسیحیوں کو وہ سوچ رہا تھا کہ پوری عالم میں ترویج کرے مسیحیت کو.
جی.
اور شہرت پا جائے مسیحیت. صحیح. اور چونکہ یہ سب دین حنیف پہ تھے, بیت اللہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کا بنایا ہوا گھر تھا اللہ کا, لہٰذا وہ یہ سوچ رہا تھا دین حنیف اس دنیا سے ختم ہو جائے, عرب سے ختم ہو جائے, اور دین مسیحیت کا راج ہو اور اس کو ترویج کیا جائے. تو لہٰذا اس نے اس چیز کو تعصب میں آ کر دین حنیف کو ختم کرنے کی کوشش کی, اور مسیحیت کو اجرا اور منتشر کرنے کی کوشش کی.
صحیح.
اس کے بعد آپ کے اقتصاد تو ابھی میں نے عرض کیا.
آپ نے اقتصاد مختصر طور پر عرض کیا.
اقتصاد ہر ملک کے لیے ضروری ہے کہ اقتصاد بہتر ہو, اور جیسے ہی اقتصاد اچھا ہوگا, چونکہ جیسے ہی یہ چاہ رہا تھا کہ وہ اقتصاد ادھر منتقل ہو جائے تاکہ ہم لوگوں کی یعنی لوگوں تک پہنچ سکیں اقتصادی معاملے میں, کیونکہ اس زمانے میں فقرا بھی پائے جاتے تھے کافی شدت سے اور کثرت سے پائے جاتے تھے, اور یہ سوچ رہا تھا اگر اقتصاد ہمارا اچھا ہو گیا تو ظاہر سی بات ہے ہم لوگوں تک خدمت کر سکتے ہیں
بہتر طریقے سے.
ہاں, ضرورت معاش. جی جی, حکومت کو جو سہولتیں ہوتی ہیں ایک بادشاہ کرنا چاہتا ہے وہ فراہم کر سکے.
جی.
اس کے بعد تعصب کی وجہ سے, جیسا کہ ایک واقعہ بہت ہی مشہور ہے اور مورخین اس کو بہت قاعدے سے اس کے ضمن میں نقل کرتے ہیں اور بہت تاکید کرتے ہیں, کہ اس کی سب سے بہترین وجہ جو بیان کرتے ہیں مورخین وہ یہ ہے کہ جو عمرو ابن لحی جو تھا وہ دین حنیف پہ تھا اور خانہ کعبہ میں زندگی بسر کرتا تھا, یہ جو ہے معیشت اس کی خانہ کعبہ میں تھی.
جی.
اور یہ بہت بڑا تاجر بھی تھا, تجارت بھی کرتا تھا. تو یہ جیسے ہی سنا کہ خانہ کعبہ کے مقابل میں, مد مقابل میں یعنی دین حنیف کے مقابل میں مسیحیت عروج کر رہی ہے, معراج طے کر رہی ہے, تو اس نے سوچا کہ اس کلیسے کو میں برباد کروں. حالانکہ ہمت بہت کی, لیکن چونکہ فرد وحید تھا لہٰذا ہمت سے گیا وہاں, لیکن کچھ نہیں کر پایا.
جی.
بس یہاں سے جب مکے سے وہ گیا ہے, خانہ کعبہ سے نکلا, دین حنیف کے مذہب پر گیا, اور وہاں جب گیا تو دیکھا کہ واقعاً بڑا ہی خوبصورت و زیبا اور مرقع مزین
عالی شان
اس نے قلیس بنایا ہے.
صحیح.
اور اس کو رشک آیا, کہ یہ چیزیں ہمارے اگر خانہ کعبہ میں ہو جائے یعنی بیت اللہ میں ہو جائے تو لوگ اور تشویق سے آئیں گے. تو اس نے اعلان بھی کیا تھا ابراہ نے کہ ہم نے اتنا سونا خرچ کیا ہے, اتنا جو ہے سنگ خرچ کیا ہے, ساری چیزیں بتایا ہے. اب جب بادشاہ ہے حبشہ کو اس نے لیٹر لکھا ہے, خط لکھا ہے, اس نے اپنے پورا برنامہ بتایا تھا کہ ہم
پورا پروگرام اس کو بتایا گیا,
ہاں جی جی اتنا بتایا تھا
جی. پھر اس نے عمرو بن لہی والا
جب یہ گیا وہاں تو دیکھا کہ واقعی بہترین خوبصورت بنایا ہے. تو اب شام کا وقت تھا, اس نے اجازت مانگی کہ بھائی میں تو مکے سے آیا ہوں, اب میرا یہاں کوئی تو آشنا ہے نہیں, لہذا مجھے
جی جی جی
جی بقول آپ کے کہ کوئی ہوٹل نہیں ہے تو مجھے جگہ دے دو اس میں کہ میں اس میں عبادت کروں جو کلیسا تمہارا بنایا ہوا ہے, اتنا خوبصورت ہے دل جانے کا نہیں کہہ رہا ہے, مجھے اجازت دو میں اسی میں شب بسر کروں. تو اجازت ملی, کلید بردار نے ان کو اجازت دیا اور یہ اسی رات میں, کچھ ہدف ان کا دوسرا تھا, ان کا مسیحیت قبول کرنا مقصد نہیں تھا, وہ دین حنیف پہ پکا تھا میافی میاں, لیکن جب وہاں گیا ہے تو یہ سوچا کہ بہت اچھا موقع ہے, تو اس نے اندر جا کے خراب کاری کرنا شروع کر دی. اب جو جہاں تک اس کے امکان میں تھا خراب کرنا شروع کیا, اس کے بعد اس کو دیواروں کو نجس بھی کیا اس تعصب میں کہ خانہ کعبہ کے مقابل میں ایسا کلیسا ہمیں نہیں چاہیے, مسیحیت کو عروج نہیں ملنا چاہیے, بلکہ دین حنیف ہر جگہ پہنچا رہے اور پہنچتا رہے گا انشاءاللہ. اس نے یہ سوچا, پھر خراب جب کیا اور
پھر بادشاہ نے ظاہر ہے ابراہ نے دیکھا تو اس کو غصہ آ گیا.
جب صبح ہوئی تو کلید بردار جب آیا تھے دیکھا یہ حالت ہے, اس نے فوراً خبر دی ابراہ کو. ابراہ نے طلب کیا, جب تک یہ نکل چکا تھا وہاں سے
جی جی جی
خراب کاری کے لیے گیا تھا, کر چکا
اس کے نتیجے میں پھر ابراہ نے جو ہے وہ اپنا لشکر تیار کیا.
جب یہ واپس آیا ہے تو اس کے نتیجے میں ابراہ متعصب ہو کر اور غضبناک ہو کر چڑھائی کرنے کا ارادہ کیا.
بالکل
یہ مہم سبب
جی. بہت شکریہ بہت شکریہ, انشاءاللہ پھر ہم پلٹیں گے آپ کی طرف, لیکن فی الحال آپ ہمیں اجازت دیجیے. قبلہ میں آپ سے یہاں پر یہ جاننا چاہوں گا کہ دیکھیے جب ابراہ یعنی یہ لشکر لے کے آتا ہے, ظاہر ہے وہ کوئی خاموشی سے تو آیا نہیں تھا کہ دو چار دس بیس افراد جیسے شبخون مارنے کے لیے جاتے ہیں کہ رات میں انہوں نے اپنا کام کیا, کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا, وہ تو علل اعلان آیا تھا پوری دنیا کو کہ بتاتا ہوا آیا تھا, اور جتنا بڑا لشکر تھا ہاتھیوں کا تو ظاہر ہے سب کو پتا تھا. اور دیکھیے اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ خانہ کعبہ سے عقیدت رکھنے والے افراد بھی کم نہیں تھے, تو یہ جب ادھر سے آ رہا تھا کیا خانہ کعبہ تک پہنچنے تک کوئی معنی نہیں بنا, کوئی رکاوٹ نہیں بنا, کسی نے اس کو روکنے کی کوشش نہیں کی جو اتنے قبیلے تھے یا اس طرح کے افراد وہاں پر موجود تھے؟
یقیناً آپ کا سوال اپنی جگہ پہ بجا ہے
جی,
اور لوگوں کے ذہن میں بھی آئے گا چونکہ تمام عرب دنیا سے حج
خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے آتے تھے, زیارت
اور اتنا ایک اہم مقام تھا
جی,
اور وہ کوئی دو چار سو افراد کے ساتھ تو تھا نہیں, اسی تعداد 60,000 سے لے کے 130,000, ابن شام بھی 60,000 بیان کرتے ہیں
جی,
اتنے بڑے اور ساتھ ہاتھی اور جنگی ساز و سامان. یہ جب آیا تو یمن میں ہی, یمن کے نزدیک نزدیک جو قبائل تھے مثلا قبیلے بنی باکر تھا یا بنی حزیل تھے
جی,
ان میں یہ آئے آگے ان کا مقابلہ کیا, بلکہ ایک پوری ایک فوج کے ساتھ تیاری انہوں نے کی, اور ذو نفر نامی سردار آگے آیا اور اس نے شکست کھائی, چونکہ بہت بڑی فوج تھی ان کے پاس, شکست کھائی اور اس کو گرفتار کر لیا گیا اور اس کو کہا اس کی گردن اڑا دی جائے, لیکن اس نے بڑی اس کی منت سماجت کی کہ مجھے آخری وقت تک شاید میں آپ کے کام آ جاؤں, مجھے زندہ رہنے دو, میں تمہاری فتوحات کو دیکھوں, اس کو انہوں نے کہا قید بنا دی
جی.
آگے چلتے ہیں تو تاریخ میں ہی آتا ہے, تاریخ اس میں ابن حشام میں ہی ہے
جی,
کہ نفیل یا نفیل پڑھیں گے
جی,
نفیل بن حبیب, یہ خصعی مذہب قبیلے کے اثردار تھا, یہ آتا ہے یہ بھی شکست کھاتا ہے
جی.
اس سے بعد یہ کاروان ان کا لشکر پورا اپنا 60,000 افراد کا آہستہ آہستہ کتنے مہینے اس کو لگے وہاں پہ پہنچتے
جی.
یمن سے چلتے ہوئے وہاں جب پہنچتے ہیں تو وہاں پہ جب یہ اطلاع ہر جگہ پہنچتی ہے کہ شکست کھاتے جا رہے ہیں شکست صحیح. کھاتے جی. یثرب قریب پہنچتے ہیں تو یثرب قریب بنی ثقیف قبیلہ تھا
جی,
اس کا سردار نے اس کی چاپلوسی شروع کر دی صحیح. اور اس کو پتا تھا وہ دو شکست کھا چکے ہیں, بلکہ بجائے اس کے مقابلہ کرے, دیکھیں دونوں طرف تھے
جی.
کچھ اپنے مفادات کا تحفظ کر رہے تھے اور کچھ اپنے جو مقدسات کا تحفظ کر رہے تھے. دونوں کردار یہاں پہ پائے جا رہے ہیں. اس نے بجائے اس کے کہ اپنے مقدسات اور اس کا حفاظت کرتے, فوری طور پر میں آپ کو مدد کرتا ہوں, مجھے خفیہ راستے پتہ ہیں, دوسرے راستے پتہ ہیں.
یعنی یہ یمن سے لے کے اور یہاں تک جو آتا ہے تو سب کو فتح کرتا ہوا آتا ہے.
ہاں, دو بڑی جنگیں لڑی گئیں, دونوں کے سردار کو گرفتار کر لیا. تیسری جگہ پہ جو ایک بڑا لشکر تھا جس سے امید تھی وہ خود سرنڈر ہو گئے. ان کے ساتھ ایک بندہ رہنما بھی بھیج دیا جس کا پہلے ہی انتقال ہو جاتا ہے. اور یہ تقریبا مکہ سے 4 کلومیٹر کے قریب پہنچ جاتا ہے یہ لشکر, اسی طرح آگے چلتے چلتے.
صحیح, بالکل جی. اجازت دیجیے ہم محمد عباس کریمی صاحب سے ایک سوال لیتے ہیں, اس کے بعد انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. جی کریمی صاحب, دیکھیے جو جنگ کا سلسلہ ہی چل رہا ہے, جنگ ہی بلکہ کیا, انشاءاللہ اس میں ہم اپنے مہمان سے گفتگو کریں گے, لیکن آپ سے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ خانہ کعبہ کے تحفظ میں کون سی غیبی امداد جو ہے وہ اس واقعے میں ہمیں نظر آتی ہے؟
خانہ کعبہ کی امداد میں سب سے واضح ہے اور تحفظ میں جو تحفظ کیا ہے پروردگار عالم نے, تو اس میں جو واضح اور کشمس جو ہے مدد اور امداد ہے تحفظ خانہ کعبہ کے لیے, وہ آپ کے ابابیل کا لشکر ہے.
جی
اللہ نے کیا انتظام رکھا کہ جیسے ہی ادھر سے وہ ہاتھی لے کر آتا ہے, بتاتے ہیں مورخین کی 9 سے لے کر 14 ہاتھیوں کا اجتماع تھا وہاں, لوگ اپنے اپنے ہاتھیوں پہ سوار تھے, 9 سے لے کر 14 تک اختلاف ہے, کوئی کہتا ہے 9, کوئی کہتا ہے 10, کوئی کہتا ہے 14 تک, بہرحال تو یہ اتنے قوی جانور کو لے کر آتا ہے. اور ادھر پروردگار عالم نے جب دیکھا کہ یہ ابھی سرحد خانہ کعبہ نہیں عبور کر پایا تھا, یہ ابھی ادھری تھا, تو جب اس کا ہاتھی رکا, سارے ہاتھی رک گئے, اب آگے نہیں بڑھنے, بہت کوشش کی گئی کہ ہاتھی آگے بڑھیں, تو یہ بھی ایک قسم کی امداد ہے.
جی
کیوں؟ اس لیے کہ پروردگار عالم نے سارے ہاتھی کے جو ہے قوت اور جو زور ہوتا ہے وہ ہاتھی کو لے جانے والے اور رہنما کا ہوتا ہے.
جی
لیکن اس نے بہت کوشش کی, لیکن ہاتھی آگے نہیں بڑھ رہے تھے, بہت کوشش کی, ہاتھی پیچھے کی طرف بڑھ رہے تھے. ایک امداد یہ کہ پروردگار عالم نے اپنی قوت کا القا ان ہاتھیوں کے دل میں کیا کہ نہیں, ہم آگے نہیں بڑھتے ہیں اس لیے کہ بیت الحرام ہے, اور اس لیے تو تب یہ کہنا پڑے گا کہ ہمیں کہ ابرہے سے زیادہ شعور ان ہاتھیوں میں تھا, جانوروں میں تھا. ایک امداد یہ. دوسری امداد یہ کہ ابابیل کا لشکر, ابابیل کا لشکر یہ تحفظ خانہ کعبہ کے لیے ایک امداد الہی تھی, یہ پورا گروہ. اور جب یہ خانہ کعبہ کے سرحد کے قریب پہنچ گئے ہیں, تو اب ابو طالب جناب عبد المطلب کو کوئی پریشانی ہوئی نہیں ہوئی, کیونکہ یقین تھا ان کو کہ اللہ کے خانہ کعبہ کو بیت اللہ کی ہم حفاظت کر رہے ہیں.
شکریہ محمد عباس صاحب, معاف کیجیے گا, آپ کو یہاں پہ ہم روکیں گے, مختصر سا وقفہ لیتے ہیں, اس کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. ناظرین, بہت اہم گفتگو چل رہی ہے, ہماری جو ابرہے کا واقعہ ہے, یعنی جو ہاتھیوں کا واقعہ ہے جو خانہ کعبہ کے اوپر حملہ کرنے کے لیے آئے تھے, اس کے حوالے سے مختصر سا وقفہ لیتے ہیں, اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں, پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. ناظرین اکرام, وقفے کے بعد پروگرام میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے, ہمارے ساتھ رہے, اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. قبلہ, میں آپ سے ایک سوال جاننا چاہوں گا کہ یہ جو جنگ ہے اس کا مختصر طور پہ آپ خاکہ بیان کیجیے.
جنگ کا میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں اس طرح کہ جب یہ 4 کلومیٹر کے فاصلے پہ آئے اور اپنے انہوں نے خیمے لگائے اور جب دوسری طرف دیکھا تو کچھ ان کو آثار ہی نظر نہیں آئے.
جی
جنگ تو تب ہو جو دونوں فوجیں
ایک دوسرے کے آمنے سامنے
جو یہ سوچ کے آ رہے تھے, ان کے ذہن میں تھا کہ اتنی بزرگ شخصیت, جو دو قیدی تھے انہوں نے بڑی تعریفیں کی ہوئی تھی جناب عبد المطلب کی, کہ وہ اتنی بڑی شخصیت, اتنی سخی شخصیت, اور یہ ہمارے بڑے سب سے بڑے ہیں, کلی بردار ہیں, اور ان کے پاس جب اس نے دیکھا آگے تو کوئی چیز ہی نہیں, ایک بندے کو بھیجا, اس نے کہا اگر آپ جنگ کے لیے تیار نہیں ہیں تو ہم بھی جنگ کے لیے آئے نہیں ہیں, ہم تو اس کو خراب کرنے آئے, جس طرح بیان کیا گیا
خانہ کعبہ کو توڑنا ہے, مقصد یہ ہے,
اور اگر آپ ہمارے مزاحم نہ ہو, ہمارے سے مقابلہ نہ کریں, تو ہم واپس چلے جائیں گے, ہم نے خونی بہانا, چونکہ میں نے آپ کی بڑی عظمت سنی ہے. اس نے کہا بندے کو آپ ادھر جاؤ, جا کے دیکھو, اگر وہ واقعی کہتے ہیں کہ ہمیں جنگ نہیں کرنی تو اس کو لے آنا میرے پاس
صحیح.
سردار کو
صحیح.
وہ بندہ گیا, اس نے جب کہا کہ ہم تو جنگ نہیں چاہتے, خراب کرنا ہے, اس نے کہا ہمیں بھی جنگ کا کوئی شوق نہیں. انہوں نے کہا اچھا پھر سردار بلا رہے ہیں ہمارا. اب رہا
وہاں جناب عبد المطلب کو لے کے آتا ہے,
لے کے آئے تو ان کو وہ وجی تھے, ان کے قد اور خوبصورت شخصیت تھی. یہ بڑا متاثر ہوتا ہے, بڑے اپنے ساتھ بٹھاتا ہے. تاریخ شام والا لکھتا ہے کہ جب اس نے پوچھا کہ بھائی آپ مجھ سے تقاضا کریں کیونکہ آپ کی اتنی عزت و شرف میں نے سنا ہے تو کیا تقاضا کریں گے, اس نے کہا جب آپ نے یہاں پڑاؤ ڈالا, ہمارے بہت ساری چیزیں آپ نے غارت کی, اس میں 200 اونٹ تم نے چوری کر لیے
جی.
اٹھا کے لے گئے تو مجھے میرے اونٹ واپس کر دو.
صحیح.
وہ حیران پریشان رہ گیا اور ایک دفعہ غصہ بھی چڑھا کہ بھائی میں تمہاری یہ شرافت اور عظمت کو ختم کرنے آیا ہوں,
بالکل
تمہیں اپنے اونٹوں کی پڑی ہوئی ہے, یہ کون سا تقاضا ہے, میں تمہیں بہت کچھ دینا چاہ رہا تھا. تو انہوں نے کہا نہیں, میں جو میں آپ نے فرمایا انا رب الابل
جی,
میں اپنا جو مالک ہوں اونٹوں کا ہوں, ولل بیت ربن, اور بیت جو ہے وہ
اس کا بھی ایک مالک ہے.
اسی عبارت کو جناب سہیل اپنی تاریخ کی کتاب میں یوں لکھتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ان لل بیت ربا, اس گھر کے لیے رب ہے, ان شاء اگر وہ چاہے سیم نہ آہو تجھے روک لے گا, اور یہ کہہ کے اٹھ کے چلے گئے اور اس کے دل میں خوف سا بیٹھ گیا. یہ اونٹ ان کو واپس کر دو. جناب عبد المطلب آتے ہیں اور سب کو کہتے ہیں کہ مکہ خالی کر دو, کیونکہ ان کو اللہ پہ اتنا یقین تھا.
بے شک اللہ
کعبے کی کنجی پکڑ کے گڑ گڑا کے دعا کرتے ہیں کہ اے میرے اللہ تو اس
رب ہے
خود کر, اس سے تو بڑے
تو جانے
بڑے اور ہمارے عربوں کے لشکر اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں کر سکے اور ہم بغیر خون بہائے اس اپنے حفاظت کر.
بالکل, بہت شکریہ, جزاک اللہ. محمد عباس صاحب, آپ سے یہاں پر یہ جاننا چاہیں گے یہ واقعہ جو رونما ہوا تو تاریخ میں اس واقعے کے بعد کیا اس کے اثرات ظاہر ہوئے؟
جی, اس کے اثرات الحمدللہ مثبت ثابت ہوئے جب یہ واقعہ صادر ہوا اور یہ ابرہا جب یہ پہنچا ہے وہاں یمن تو خراش کرتے ہوئے اور وہاں گیا, وہ مر گیا. جب مر گیا تو اس کی لڑکی تھی جس کا نام تھا غریبہ. غریبہ نے دیکھا میرا بابا اتنا مسلط آدمی, سیطرہ تھا, ایک کنٹرول تھا حکومت میں, بادشاہی تھی اس کی, یعنی ساری چیز اس کے اختیار میں تھی, یہ کیسے نہ ہاتھی ہے نہ اور سارے اس کے سوار ہیں, کچھ نہیں, یہ واپس آیا تھا یکو تنہا, یہ کیا وجہ ہے؟ تو اس کو سمجھ میں آیا کہ لگتا ہے کہ اس سے بڑی قوت اور قدرت ہے.
صحیح.
تو اس نے اس کو دیکھا, بہرحال وہ کسی اور کی زوجیت میں تھی, ذرع نامی شخص تھا اس کی زوجیت میں تھی. جب اس نے دیکھا کہ یہ شکست کھا کے آیا ہے اور یہاں مر چکا ہے میرا بابا, تو اب اس نے اس کو چھوڑ دیا. اب وہ آنا جانا ختم کر دی. جب آنا جانا ختم کر دی تو وہیں ایک دوسرے قبیلے کا سردار تھا, اس سے اس کی شادی ہوئی تھی.
صحیح.
اس کی زوجیت میں تھی اور وہ بہانہ تلاش کر رہی تھی, کوئی ایسا شخص امین ملے جو مجھے مکے میں پہنچا دے.
صحیح.
تو وہ یہ سوچ رہی تھی, تدبیر سوچ ہی رہی تھی کہ کوئی ملے تو. تو اسی درمیان میں کچھ لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا, جیسے مسلمہ ہوا اور طلحہ, جی مسلمہ کذاب جو مشہور ہے, اور طلحہ ہوا. یہ اسی درمیان میں ابرہے کے واقعے کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا.
صحیح.
کیونکہ اس زمانے میں ایک نبی یعنی لوگ احترام کرتے تھے جب یہ ثابت ہو جاتا
تھا,
یہ خاص مقام تھا, منزلت تھی. تو انہوں نے سوچا کہ جب اتنا بڑا واقعہ ہو چکا ہے تو میں اب نبوت کا دعویٰ کر لوں. تو نبوت کا جب دعویٰ کیا تو یہ یمنی تھے, یہ سب یمنی تھے, یمن کے یمن سے تعلق رکھتے تھے. تو رسول اللہ نے جب سنا کچھ, یعنی رسول اللہ نے جب سنا کہ ایسا واقعہ رونما ہوا, تو اب اس نے اسی غریبہ کے شوہر یعنی جو اس کا داماد تھا ابرہا کا, اس کو خط لکھتے ہیں کہ میری مدد کرو چونکہ تم اس سے قریب ہو جو نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے. تو اس نے مدد کی باقاعدہ, غریبہ یعنی اس کا شوہر اور خود ابرہے کا داماد تھا, اس نے بڑی مدد کی رسول اللہ کی.
جی.
اور وہ پھر وہاں چھوڑ کر, یعنی مسیحیت جو مذہب اور فرقہ مذہب ہے اس کو چھوڑ کر آئے خانہ کعبہ, رسول اللہ کے ہاتھ بیعت کی اور آپ مسلمان ہوتے ہیں اور آپ کی زوجہ بھی مسلمان ہوتی ہیں اور بالآخر آپ مسلمان ہو کے اس دنیا سے رہ لیتے.
جی, بہت شکریہ, بہت شکریہ قبلہ. بہت مختصر ہمارے پاس سوال, میں ایک آپ سے سوال کرنا چاہوں گا ایک نتیجے کے طور پہ, وہ یہ کہ جو پورا واقعہ ہے ابابیلو والا, کیا ہم مورخین اس کو ایک حقیقی واقعہ سمجھتے ہیں یا ایک سیمبولک یعنی ایک مثال کے طور پر؟
قرآن مجید میں اگر آپ دیکھیں تو بہت سی واقعوں کو تمثیل کے طور پہ بیان کیا جی. جسے آپ سمبولک کہہ رہے ہیں, مثلا جنت, وہ چونکہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے ان واقعات کو, تو ہمیں جو غیر محسوس کو محسوس طریقے سے بیان کرنا پڑتا ہے, تو اس کے لیے آتا ہے. یہاں پہ بھی کچھ لوگوں نے یہی فکر کی, مثلا ہیگل کو دیکھیں یا خود ہمارے اسلامی مفکرین جو ہیں یہاں پہ, جو تاریخ نگار ہیں آپ ان کو دیکھیں, تاریخ شام یا باقیوں میں بھی ملتا ہے, بلکہ آپ ابن اسیر اور علامہ مجلسی کی بھی اگر آپ روایات کو بھی دیکھیں, نہ صرف فقط تفاسیر نہ روایات بھی
جی.
اس کے اندر بھی لکھا ہے کہ یہ آبلہ تھا یا طاعون پھیل گیا,
کوئی
تھا
وبا تھی.
کوئی وبا پھیل گئی تھی, یا اس کو اور بیان کرتے ہیں کہ شیخ عبدہو اپنی جو تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یہ ایک قسم کے بیکٹیریا تھے, کیونکہ گندی وہ زمین تھی اور وہ ہاتھیوں کی وجہ سے اور کوئی ان کی جراثیم تھے جو ان کو لگ گئے اور سارا کچھ ہو گیا. یہ سارے باوجود اگر ہم قرآن کے الفاظ کو دیکھیں تو یہ ساری باتیں اس کے ساتھ میچ نہیں کرتے, چونکہ واضح طور پہ
ابابیل کا لفظ استعمال,
ترمیہم بہجارتم, اور یہ سجیل اور یہ جو جتنے الفاظ ہیں یہ کوئی مبہم الفاظ نہیں ہیں, بلکہ یہ حقیقت پہ دلالت کرتے ہیں. اور واقعہ ایسا ہی ہوا تھا کہ ابابیل آئے تھے اور انہوں نے سنگریزے یہ واقعہ ایک معجزہ تھا اور معجزانہ طور پہ ہی اس کا دفاع ہوا.
بہت شکریہ قبلہ, آپ سے اجازت چاہتے ہیں. بہت شکریہ, خدا حافظ. محمد عباس صاحب, آپ سے بھی ہم اجازت چاہتے ہیں, بہت شکر گزار ہیں آپ دونوں حضرات کے, خدا حافظ. ناظرین, آپ کے بھی بہت شکر گزار ہیں پروگرام کے آخر تک آپ ہمارے ساتھ رہے. امید ہے کہ آج کا پروگرام بھی ہر پروگرام کی طرح آپ کو پسند آیا ہوگا. یہاں پر آپ سے بھی اجازت چاہتے ہیں, آپ کو خدا کی پناہ میں دیتے ہیں. خدا حافظ, فی امان اللہ.
سامعین, پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, دعا مومن کا ہتھیار, دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے. دعا بندگی اور عبادت بھی ہے اور طاعت و عبدیت کا مخلصانہ اظہار بھی. دعا عبودیت کا پیکر ہے, غنی مطلق کی بارگاہ میں حاجتوں کی عملی ترجمانی ہے. یہی وجہ ہے کہ جس مومن کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ دعائیں کرتا ہے, کیونکہ اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ حاجتوں کا پورا کرنے والا خدا ہے. وہ اس سے دعائیں کرتا ہے اور اس سے رحمت, عزت, قوت اور اچھائیاں طلب کرتا ہے. دعا انسان کو انسان سے مانگنے کی ذلت سے نجات دلا کر بارگاہ خداوندی میں دست سوال پھیلانے کی عزت عطا کرتی ہے. لوگوں سے حاجت طلب کرنا ذلت ہے, اور خدا پر بھروسہ کرنا اور اس سے مانگنا عزت و شرف ہے. دعا انسان کے قلبی, فکری اور روحانی امراض کا علاج ہے, اور انسان اس طرح کے مہلک امراض کی آماجگاہ ہے جیسے خدا سے غفلت, حسد, حرص, دنیا کی محبت, مال و دولت اور شہرت کی تمنا وغیرہ. اور دعا ہی ان تمام جراحتوں کا واحد علاج ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف خدا سے امید رکھیں اور دوسروں سے نا امید ہو کر بارگاہ اہدیت میں تمام قیود و شرائط کے ساتھ دعا کے لیے حاضر ہوں. جی ہاں سامعین, ایسی ہی ایک بابرکت دعا جو فرزند رسول حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے منسوب ہے, آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں, تو آئیے سنتے ہیں.
الٰہی عظم البلاء وبرح الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد قل الآن الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر او هو اقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فانكما كافيان وانصراني فانكما ناصران يا مولانا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجب 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين Thank you.